ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں، علوم حدیث میں ہماری بحث چل رہی تھی موضوع اور من گھڑت روایتوں کے تعلق سے، اور پچھلے ہفتے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ محدثین نے موضوع حدیث کی جو علامتیں بیان کی ہیں اس میں سے تین علامتیں تو سند سے تعلق رکھتی ہیں، اور زیادہ علامتیں متن سے تعلق رکھتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثین حدیث کا حکم لگانے میں کبھی صرف سند پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے متن کو بھی دیکھتے تھے، اور متن کو دیکھ کر کے ہی فیصلہ لگاتے تھے. تو انہوں نے زیادہ علامتیں متن کی بیان کی ہیں حدیث کے موضوع ہونے کے تعلق سے. آج جو بات آپ کے سامنے آئے گی موضوع اور روایتوں کے تعلق سے، دو مسئلے اس کے بیان کیے جائیں گے. ایک تو شبہے کا جواب ہوگا، جو عام طریقے سے ڈاؤٹ لوگوں کو آتا ہے اس کا جواب ہوگا، اور دوسرا مسئلہ ہوگا اصل. تو پہلے مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ موضوع حدیث کا روایت کرنا، کسی بھی من گھڑت روایت کا، من گھڑت حدیث کا روایت کرنا، کیا یہ صحیح ہے کہ کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اسے روایت کرے، کسی کے سامنے پیش کرے، تو یہ پیش کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ تو پہلے اس کی روایت کرنے کا حکم، روایت کرنے کا حکم. تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موضوع حدیث کی روایت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. کسی بھی حدیث کو جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو روایت نہیں کیا جا سکتا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہی مطلب ہے روایت کرنے کا. تو موضوع حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں، صرف بیان کرنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ ایسا کہنا، ایسا کرنا، ایسا جو لوگ کرتے ہیں، ایسا جو لوگ کہتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، حدیث موضوع ہے. حدیث کے موضوع ہونے کو بتانا ہے تب اس کو بیان کر سکتے ہیں، ورنہ بیان نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے. جیسے میں آپ کو مثالیں جو ابھی بات تیز کی چلی گی جو ہے عاشورہ کے تعلق سے، تو میں عاشورہ کے تعلق سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، یعنی دسویں محرم کا روزہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تھی، جودی پہاڑ سے لگی تھی، جودی پہاڑ پر آ کر کے جو ٹھہری تھی. تو نوح علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا مشروع ہے، اور عاشورہ کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ ایک بات ہے، لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں تو یہ بیان کرنا صحیح نہیں ہوگا. ویسے یہ صرف ضعیف ہے، موضوع کے درجے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضعیف حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو موضوع حدیث کا ہے. یعنی ضعیف حدیث ہو یا موضوع حدیث ہو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر یہ بتانا صرف ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تو یہ بتانے کے لیے آپ اسے ذکر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہیں، لوگ غلط بیان کرتے ہیں، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے اسے بیان کریں تو یہ جائز ہے. کل ہی پرسوں اخبار میں میں نے یہ حدیث پڑھی, ایک صاحب جو ہے اپنے مضمون میں لکھے ہوئے تھے کسی حدیث کے حوالے سے محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت بیان کر کے یہی روایت لکھے ہوئے تھے, تو میں نے خطبے پر اس پر تنبیہ کیا کہ دیکھیے یہ بیان کرنا کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اسے بیان کیا جائے. یہ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ بیان کرنا صحیح نہیں ہے تو جائز ہے, اس وقت اسے بیان کر سکتے ہیں. اس کے پہلے میں نے مثال میں آپ کو موضوع حدیثوں کی مثال میں پیش کیا تھا کہ جیسے یعنی تعصب کی وجہ سے بھی بہت سی حدیثیں گھڑی گئی, میں نے آپ کو ایک مثال میں پیش کیا جیسے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ابو حنیفہ سراج امتی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ میری امت کے چراغ ہیں. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کہنا غلط ہے, یعنی وہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت موضوع ہے میں نے اسے پیش کیا تو یہ جائز ہو جاتا ہے, تاکہ لوگوں کو اس کا علم رہے. محدثین ایسا کیا کرتے تھے کہ جہاں وہ صحیح حدیثیں یاد کرتے تھے وہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کو بھی یاد کرتے تھے, اسے بھی بیان کرتے تھے, تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ موضوع ہے من گھڑت ہے. تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ موضوع ہے من گھڑت ہے, علم کے لیے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا جا سکتا ہے, اتنا ہی جائز ہے. لیکن بیان کر کے خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی, یعنی ہم روایت تو بیان کر دیں اور آخر میں یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے, یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. خاموشی اختیار کر لیں تو جائز نہیں ہوگا, بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ تو صرف اسی شکل میں اسے بیان کرنا جائز ہے. اگر بیان کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی حدیث ہے یہ بھی ثابت ہے, تو ایسی صورت میں اس کا گناہ ہوگا, اس کا بیان کرنا حرام ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. یہ ہے مسئلہ یہ روایت کرنے کا. کبھی بھی موضوع یا کمزور روایتوں کو ضعیف روایتوں کو صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ ضعیف ہیں موضوع ہیں پیش کر سکتے ہیں, بس جہاں بیان کرنا ضروری نہ ہو وہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا بھی محرم کا موقع ہے تو محرم کے تعلق سے بہت سی ضعیف اور غلط روایتیں پیش کی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے, تو ان روایتوں کے تعلق سے یہ پیش کر سکتے ہیں کہ جو یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے, یہ ثابت نہیں ہے. جیسے ایک روایت یہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کے بارے میں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, موجم طبرانی میں یہ روایت ہے, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا یعنی دنیا میں بھیجا, اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بات پیش کر دی جاتی ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا, جو بھی اس طرح کی روایتیں ہیں یہ سب کی سب ضعیف ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں اگر کوئی پیش کرتا ہے تبھی جو ہے جائز ہوتا ہے, ورنہ جائز نہیں ہوتا ہے. اس کو صرف بیان کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے, جو ثابت روایتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے, اور جو ضعیف روایتیں ہیں اگر کبھی موقع آ گیا بیان کرنے کا تو بیان کر کے لازمی طور پر یہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہیں یہ موضوع ہیں. اگر ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو پکڑے جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی گنہگار ہوتا ہے اور پکڑا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے مقدمے میں بیان کیے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں اصول حدیث کی کچھ بنیادی باتیں پیش کی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ضعیف اور موضوع روایتوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے. اگر بیان کریں گے تو اس کے ساتھ کہ یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بیان کر سکتے ہیں, اس کے لیے دلیل میں یہ حدیث پیش کی گئی. اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ حدیث ہے من حدث عنی حدیثا وہو یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین, کہ جو کوئی بھی میری طرف نسبت کر کے ایسی حدیث بیان کرے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی میری طرف نسبت کر کے ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اسے خیال ہو رہا ہو کہ یہ جھوٹی بات ہے, یقین بھی نہیں, صرف گمان ہو رہا ہے, خیال ہو رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں لگتی ہے, پھر بھی بیان کرتا ہے میری طرف نسبت کر کے, تو وہ آدمی دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے. ایک تو جس نے یہ حدیث گڑھ کر کے جھوٹی نسبت کی, اور دوسرا وہ جس نے اس جھوٹی حدیث کو روایت کیا, لوگوں میں پھیلایا ہو. تو جھوٹی حدیث کو روایت کرنے والے کا بھی وہی گناہ ہو جاتا ہے جو اسے گڑھنے والے کا گناہ ہوتا ہے, جو لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے, عام کرتا ہے, پھیلاتا ہے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض محدثین کی یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ذرا حدیث پہ غور کرو, حدیث میں کیا لکھا ہے, وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ, یعنی لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, من گھڑت بات ہے, صحیح بات نہیں ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, اور پھر بھی بیان کرتا ہے تو اس کو یہ گناہ ہے. اور جب یقین ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, پھر بھی بیان کرے تو کتنا بڑا گناہ ہو. یعنی یہ جانتے ہوئے پورے طریقے سے کہ یہ موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, ضعیف روایت ہے, پھر بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے, بیان کر کے اس کے اوپر اس کا حکم کیا وہ بھی نہ بیان کرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے, کچھ بھی نہ کہیں, تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہوگا. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. تو پہلا مسئلہ یہی تھا, آج مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ چاہے حدیث ضعیف ہو چاہے حدیث موضوع ہو, اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا. بیان کرنے کی صرف ایک ہی شکل ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بیان کیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث من گھڑت ہے, تاکہ لوگ اس پر عمل نہ کریں, اسے لوگ بیان نہ کریں. ضعیف اور موضوع حدیثوں کا بھی علم ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے, یہ بات ذہن میں رہے. ایسا نہیں کہ اس کا علم ہی نہ ہو, لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو. ہمارے اسلاف نے اور موجودہ زمانے میں بھی سلف صالحین نے بھی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں صرف یہی بتایا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. ابھی 5-6 جلدوں میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے جلدوں میں کتاب ایک جو ہے شائع ہوئی ہے, اس کا یہی ہے کہ وہ قصے لوگ جو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہے, ان کو الگ سے بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. تو اس کا خیال کیا جائے گا, اس کو بیان کیا جائے گا, اس کی اہمیت ہے. محدثین نے بھی یہ کام کیا کہ ان حدیثوں کو بیان کیا جو حدیثیں من گھڑت ہیں, ضعیف ہیں, موضوع ہیں, اسے الگ سے بھی بیان کیا ہے, اپنی کتابوں میں بھی بیان کیا, الگ سے کتاب لکھ کر کے بھی بیان کیا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام, یہ انہوں نے ایک مستقل کتاب, بڑی سی کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں, اس کا نام رکھا ہے الموضوعات الکبرى, عربی میں یہ نام ہے, اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کتاب میں صرف ان روایتوں کو بیان کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کر کے بیان کی گئی ہے. موضوع روایتیں, ضعیف روایتیں, صرف انہی کو بیان کریں گے. تو انہی روایتوں کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی انہوں نے. تو ہمارے اسلاف نے, محدثین نے یہ کام کیا ہے. آج کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جلدی جہاں سلسلہ ان حدیثوں کا لکھا جو صحیح ہیں, وہیں ان حدیثوں کے تعلق سے بھی لکھا جو حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں, جس کو ہم ضعیفہ موضوعہ کہتے ہیں, اس کو سلسلہ صحیحہ کہتے ہیں. تو محدثین نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے بیان کرنے کا, یہ ضروری بھی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کو موضوع حدیثوں کا علم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں جیسے صحیح حدیثوں کا علم چاہیے ویسے ہی ہمیں ضعیف اور موضوع حدیثوں کا بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے 100,000 صحیح حدیثیں اور 200,000 ضعیف اور موضوع حدیثیں یاد ہیں. وہ باقاعدہ اس کو یاد کرتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس سلسلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے, اسے ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. وہ حدیث یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, نیکی کے کاموں کے بارے میں پوچھتے تھے, اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا, برائی کے بارے میں. कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हमें शर नहीं मालूम होगा, बुराई नहीं मालूम होगी, तो कहीं हम खैर समझ करके उस पर अमल ना कर लें। तो जहां तौहीद मालूम होना जरूरी है, वहां को भी जानना जरूरी होता है। ये जो है बाकायदा बात कही जाती है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर कौल भी आप लोगों को याद होगा, वो कहते हैं कि इस्लाम की रस्सी जो बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूती से लोग पकड़े हुए हैं और बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं सहाबे किराम ताबईन, कहा कि इस्लाम की रस्सी ये कमजोर होती जाएगी जब ऐसे लोग इस्लाम में पैदा होंगे जो जाहिलियत को नहीं जानते। जो जाहिलियत को जानते थे वो इस्लाम में आए तो वो बड़ी मजबूती के साथ उसको पकड़े हुए हैं, लेकिन जो जाहिलियत नहीं जानते रहेंगे और वही मानी इस्लामी ही इसमें वो माहौल में पैदा हुए उसी में पले बड़े हैं, वो जाहिलियत को नहीं जानते हैं, तो वहां से इस्लाम की रस्सी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। ये हकीकत है। मतलब क्या है, इस्लाम जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, जाहिलियत को भी जानना जरूरी है। सही हदीसों की अहमियत को जानने के लिए ज़ईफ और मौज़ू रिवायतों के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इल्म के लिए जानने के लिए उसे बयान भी किया जाता है, उसे लिखा भी जाता है, उसे लोगों को पेश भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ इल्म के लिए, ये मालूम होने के लिए कि हाँ ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौज़ू है, उस पर अमल करने के लिए नहीं, और उसको लोगों के दरमियान रिवाज देने के लिए नहीं, और उसको बयान करके खामोशी इख्तियार करने के लिए, जब भी बयान करेंगे साथ में क्या कहेंगे, यह हदीस ज़ईफ है, यह हदीस मौज़ू है, खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे बयान करके। ये मसला समझ में आ गया हमको। तो ये मौज़ू हदीस की रिवायत का हुक्म है। अब इसी के ताल्लुक से एक डाउट है जो आता है लोगों को, उस डाउट को शुबहे को बयान करता हूँ और उसका जवाब क्या। कभी ये सवाल आता है कि अगर बात ऐसी है कि हर हदीस जो ज़ईफ़ है उसे बयान करें तो लाजमी तौर पर उसका हुक्म भी बयान करें, या हदीस मौज़ू है तो लाजमी तौर पर हम ये भी बयान करें कि यह हदीस मौज़ू है, लेकिन हम देखते हैं कि हदीस की बाज़ किताबों में बाज़ ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायतें हैं और उन मुहद्दिसीन ने उस हदीस पर ज़ईफ़ या मौज़ू का हुक्म नहीं लगाया है, ये नहीं कहा कि यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस मौज़ू है, हालांकि उसे बयान कर दिया है लेकिन बयान करने के बाद कहा नहीं है। जबकि आप कह रहे हैं कि ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायत को बयान करने के बाद ये कहना ज़रूरी है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस मौज़ू है, ये कहना ज़रूरी है। समझ में आ गया डाउट आपको। ये शुबहा कभी आता है, आपके जहन में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसका क्लियर कर दें पहले। ये मसला ये है, ऐसा सुने इब्ने माजा में आप जाएंगे तो बाज़ हदीसें ज़ईफ मिलेंगी और इमाम इब्ने माजा ने उसको बयान करने के बाद कुछ नहीं कहा। जामे तिर्मिज़ी में बाज़ हदीसें ज़ईफ हैं तो इमाम तिर्मिज़ी ने उसे ज़ईफ कहा भी है, लेकिन बाज़ हदीसें ज़ईफ हैं लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं वहाँ पर। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बाज़ हदीसों के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ कहा नहीं है उसके बारे में, खामोशी इख्तियार कर ली, ज़ईफ है। मुअत्ता में भी वो बलागत कहते हैं उसको, वो भी जो है, लेकिन खामोशी इख्तियार की है, उन्होंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है। यानी ये आप देखेंगे कि जो पुराने मुहद्दिसीन हैं उनके यहाँ हदीस पर हुक्म लगाना, यानी हदीस पेश करने के बाद ये भी बयान करना कि ये सही है ज़ईफ़ है कम रहा है, उनके यहाँ वो चीज़ कम पाई जाती है। तो कभी ये डाउट आता है, लोगों को परेशानी होती है। इसका जवाब यही है कि जब कोई मुहद्दिस किसी हदीस को उसकी सनद के साथ पेश कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उसकी सनद के साथ, क्योंकि सनद पढ़ने से मालूम हो जाएगा लोगों को कि यह ज़ईफ़ है या मौज़ू है या सही है। जब पूरे तरीके से सनद को भी पेश किया, मतन को भी पेश किया किसी भी किताब के अंदर, तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, खास तरीके से उस माहौल में जिस माहौल में इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। कि उस जमाने में लोग जानते थे, अभी हम लोग सनदों को नहीं जानते, पढ़ेंगे तो समझेंगे सिर्फ नाम है और क्या है उसके अंदर, लेकिन वो लोग जानते थे कि हाँ ये नाम है तो ये रावी ऐसा है, इस रावी ने ये सच्चे हदीस सुनी है, इसने नहीं सुनी है, ये झूठी हदीसें मौज़ू रिवायतें बयान करता था, वो जानते थे, पूरे माहौल में लोग जानते थे। मैंने जब शुरू किया था आपको इल्म हदीस का ये दरस में और ये सलफ़ में, تابعین اور تبع تابعین میں اس طرح کے میں نے بعض مثالیں دی تھی کہ ایک عام آدمی بھی ایسا سوال کرتا تھا ان سے. اچھا تو آپ یہ بیان کریں تو آپ نے کس سے سنا ہے, آپ کو کہاں سے یہ حدیث ملی؟ ایک عام آدمی بھی سند کے تعلق سے سوال کرتا, ایک عام آدمی بھی اتنی بات جانتا تھا سمجھتا تھا, وہ باقاعدہ سوال کرتا تھا ان سے اس کے بارے میں. تو اس زمانے میں چونکہ اس کا علم تھا تو جب سند پڑھیں گے ساتھ میں اس حدیث پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے, تو الگ سے حکم بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اگر انہوں نے نہیں پیش کیا تب بھی ان کے اوپر کچھ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو اس کی سند کے ساتھ بیان کر دیا. یہ بہت سی کتابوں کے بارے میں یہی جواب ہے. آپ کے ذہن میں سوال آتا رہے گا کہ آخر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے مشہور مورخ بھی ہیں مفسر بھی ہیں, تفسیر کی بعض کتاب تفسیر میں انہوں نے بہت سی روایتیں کیسی نقل کر دی ہیں, ضعیف اور موضوع بھی ہیں. امام ابن کثیر تو بہت مشہور محدث بھی ہیں لیکن ان کی بھی تفسیر میں بعض ضعیف, لیکن وہ جب جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں ساتھ میں اس کی سند بیان کرتے ہیں, ان تک جو سند پہنچی ہے سند کو بیان کر دیا کرتے ہیں. تو اپنی سند کو بیان کرنے کے بعد یا جس نے اس کو روایت کیا ہے جس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تحقیق کریں دیکھیں کہ یہ سند بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے, کیونکہ سند انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. یہ بات ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا جنہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات کہی جاتی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا اس کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ بات متقدمین کے یہاں یعنی سلف میں پہلے جو محدثین گزرے ان کے یہاں تھی, اس لیے کہ ان کے زمانے میں ایسا ماحول تھا. اب اگر کوئی آدمی سند بھی پیش کر دے متن بھی پیش کر دے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لے تو جائز نہیں, کیونکہ آپ جس کے سامنے بیان کریں گے اس کو علم نہیں. آج جن کو لوگ عالم کہتے ہیں ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اب لاکھ سندیں پیش کر دو وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سند کیسی ہے کیا ہے, ان کو بھی علم نہیں ہے. جب علم ہی نہیں ہے لوگوں کو تو لازمی طور پر جب بھی بیان کریں تو یہ بھی بیان کریں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, حدیث ضعیف تو نہیں ہے, ضعیف ہے موضوع ہے اس کو بیان کریں. تو اس سلسلے میں جو پہلے محدثین, پہلے سے مراد جو بالکل پہلے گزرے ہوئے ہیں بہت پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کا حکم الگ ہے, اور جو آج کے دور میں ہیں یا قریب کے دور میں جو گزرے ہوئے ہیں ان کا حکم الگ ہے. چونکہ لوگوں کے پاس ابھی سندوں کا وہ علم نہیں رہ گیا ہے جو پہلے لوگوں میں تھا, اسی لیے صرف سند بیان کرنا کافی نہیں ہے, ابھی سند کے ساتھ ساتھ حکم بھی بیان کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کو یہی چیز چاہیے. اسی لیے جب ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں تو ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے طریقے کی بڑی یاد آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھیں ساری حدیث کی کتابیں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کر کے نہیں لکھی گئی. ایک محدث کے پاس جو حدیثیں آئیں جو ان کو معلوم ہوئی انہوں نے اسے لکھا ہے, ایک مسئلے سے متعلق جو حدیث تھی اس کو لکھا ہے. اتنا خیال نہیں کرتے تھے کہ صرف صحیح حدیثوں کو لکھیں گے صرف ضعیف حدیثوں کو لکھیں گے, یہ خیال نہیں کرتے تھے. اس زمانے کے لحاظ سے وہ چیز صحیح بھی تھی, اس زمانے کے لحاظ سے اتنی پریشانی بھی نہیں تھی, لوگوں کے پاس علم تھا لوگ جان جاتے تھے اس کو. لیکن اس چیز کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے بھانپ لیا کہ اگر ایسے ہی ہم کرتے رہے یعنی ایک ہی کتاب میں صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف حدیث بھی ہے تو بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے, اس لیے ہم کیوں نہ ایسی کوئی کتاب لکھیں جس میں صرف صحیح حدیث ہیں. اور انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کام پہلی مرتبہ کس نے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ان کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا, ان کے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, بعد میں بھی امام ابن خزیمہ امام ابن حبان یعنی کئی لوگوں نے بعد میں یہ کام کیا, لیکن شروعات انہوں نے کی. بڑا اہم کام تھا کہ ایسی کتاب بھی رہنی چاہیے جو صرف کس کے لیے ہو؟ صحیح حدیثوں کے لیے, ورنہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. ابھی تو نہیں ہو رہی ہے, بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. بہت سارے کام ہمارے محدثین نے کن کے لیے کیا ہے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا, اپنے لیے نہیں کیا بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا ہے. اس لیے ہم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. وجہ اس کے کہ ہم ان کے اوپر خامخواہ تنقید کریں کہ انہوں نے یہ کیا, صحیح کام نہیں کیا, ایسا کیا, ان کے کام کی قدر کرنے کے بجائے ان پر تنقید کریں, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ سوچنا چاہیے کہ جو پریشانی ہم کو ہو سکتی تھی اس پریشانی سے ہم کو بچانے کے لیے ان بیچاروں نے پہلے بڑی محنت کی ہے اور ہمارے لیے محنت کی ہے, ہمارے لیے کام کر کے چلے گئے. ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ ساری حدیثیں ملا کر کے بھی پیش کرو گے تب بھی امام بخاری جان جائیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہمارے لیے وہ یہ کام کر کے گئے ہیں کہ الگ سے صرف صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کر کے گئے ہیں. تو یہ اہمیت ہے اس کی, اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو آج کا ہمارا جو سب سے پہلا مسئلہ یہی تھا, اسی بات کو سمجھنا تھا کہ موضوع حدیث کا روایت کرنا یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور جب بھی بیان کریں گے تو یہ کہنے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے اس کو بیان کریں گے, صرف بیان کر کے خاموشی اختیار نہیں کریں گے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض حدیث کی کتابوں میں جو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں ان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی سندوں کے ساتھ وہاں پہ مذکور ہیں, اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس زمانے کے لحاظ سے وہ بات صحیح تھی, آج ہم ویسے بھی نہیں کریں گے. آج جب بھی حدیث بیان کریں گے تو سند کے ساتھ اس کا متن کے ساتھ اس کی سند بھی بیان کریں گے. اگر بیان سند بیان کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ اس کا حکم بیان کرنا ہے, کہ ہم اس کا حکم بیان کریں گے کہ یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, یا یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جی جی, یہ ایک دوسرا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. اچھا ہوا کہ یہ سوال آگے تاکہ وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے, ورنہ وہ میرے ذہن میں وہ نہیں تھا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آج جو پیش کرنا تھا درس میں, یہ چیز میں نے نہیں سامنے رکھی تھی, لیکن اس سوال کے ذریعے سے وہ چیز بھی آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے پیش کیوں کیا اس کو؟ نہیں, وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے, ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. انہوں نے پیش کیوں کیا, کیوں اپنی کتاب میں اسے ذکر کیا, یہ ایک سوال آتا ہے. کیوں ذکر کیا انہوں نے اپنی کتاب میں؟ اس سلسلے میں ضعیف اور موضوع روایتوں کے تعلق سے دونوں کو الگ الگ کر کے پیش کریں گے. جہاں تک موضوع حدیثوں کا معاملہ ہے, موضوع روایتوں کا معاملہ ہے, تو کبھی کبھی محدثین اس کو اس لیے پیش کرتے تھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس مسئلے میں یہ ایک موضوع روایت بھی بیان کی جاتی ہے, لیکن وہ حکم نہیں لگاتے. چونکہ سند بیان کرتے تو ان کے ذہن میں کیا ہوتی تھی, بس کہ سند سے لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے, موضوع کے درجے کی ہے. ضعیف حدیثوں کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو کیوں بیان کیے؟ زیادہ تر وہ کتابیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی, یعنی جیسے سنن ترمذی ہے, سنن ابی داؤد ہے, سنن نسائی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, یا مسند احمد ہے, یا موطا مالک ہے, اس طرح کی کتابوں میں جو ضعیف, زیادہ ضعیف کا مسئلہ, موضوع روایتیں زیادہ یہ لوگ بیان نہیں کرتے. یعنی کبھی ایک آدھ حدیث کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. مسند احمد کے بارے میں باقاعدہ یہ مسئلہ ہے کہ مسند احمد میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں ہے. تو بعض حدیثوں کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی اپنی کتاب الموضوعات میں بیان کیا, جیسے وہ لگتا ہے کہ وہ اس کو موضوع مانتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ اسے ضعیف مانتے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اسی کے بارے میں کہ مسند احمد کا دفاع کیا انہوں نے کہ اس میں موضوع روایتیں نہیں ہیں, بلکہ کیا ہیں, وہ ضعیف درجے کی روایتیں ہیں. تو ضعیف درجے کی جو روایتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں, تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف حدیث بھی ہمیں معلوم ہے اس مسئلے میں, ایک صحیح حدیث ہے اس مسئلے کی, وہ ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے, ساتھ میں اس مسئلے میں ایک ضعیف حدیث ہے اسے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کہ کل کو آنے والا آدمی یہ نہ کہے کہ ان کو تو یہ حدیث معلوم تھی وہ بیان کر دیا, دوسری حدیث معلوم ہی نہیں تھی اس لیے بیان نہیں کیا, اگر مسئلے میں کوئی خلاف حدیث بھی رہتی ہے جو ضعیف ہوتی ہے تو ساتھ میں اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں. محدثین کے یہاں اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں احادیث ضدیہ, یعنی ایک مسئلے میں جو حدیث ہے اس کے اپوزٹ, ضد کا مطلب اپوزٹ, اس کے اپوزٹ میں اگر کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ ضعیف ہوتی ہے. وہاں پہ مقصد اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے, کیونکہ اس کے اپوزٹ میں جو حدیث بیان کی ہے وہ صحیح ہے, اس پر عمل کیا جائے اور اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے. تو کبھی اس مقصد کے لیے بھی اس کو پیش کر دیتے ہیں. تو حدیث جو ضعیف ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے اس کو جو پیش کرتے ہیں ان کے اس یہ مقصد ہوتے تھے پیش کرنے کے لیے, مقاصد ان کے اور بھی ہوتے لیکن یہی واضح قسم کا مقصد ہے. اس کو عربی میں جب لکھا جاتا ہے اس مسئلے کو بیان کر کہا جاتا ہے احادیث ضدیہ, یعنی اپوزٹ, اس کے اپوزٹ احادیث, جو صحیح احادیث ہیں جس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کے جو اپوزٹ احادیث ہیں اس کو بھی وہ پیش کر دیا کرتے تھے. ان کا ایک طریقہ تھا یہ, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بھی بعض اس طرح کی جو ہے روایتوں کو ذکر کیا ہے, جس کو ہم اس میں شاذ کہتے ہیں, محدثین کی اصطلاح میں شاذ کہتے ہیں, اس کو انہوں نے بھی اس طرح کے پیش کی, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اس کا بھی علم ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ان کو یہ معلوم تھا تو وہ بیان کر دیا, اس کے مقابلے کی جو حدیث تھی جو اپوزٹ تھی وہ معلوم ہی نہیں تھی اس لیے بیان نہیں کیا. جہاں معاملہ بڑا قریب کا ہوتا ہے لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں تو وہاں اس کو بھی بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہماری نگاہوں سے یہ حدیثیں بھی اوجھل نہیں تھی, ہم اسے بھی جانتے تھے, ہمارے پاس اس کا بھی علم تھا, پہلے کا بھی علم تھا اور اس کا بھی علم تھا, دونوں کا ہمارے پاس علم تھا. تو یہ بھی معاملہ ہے اس کا صحیح حدیثوں کے تعلق سے. اچھا, یعنی موضوع عام طریقے سے میں نے کہا کہ جو یہ مشہور کتابیں ہیں یعنی جیسے آپ کی جامع الترمذی ہے, سنن ابی داؤد ہے, جو حدیث کی یہ مشہور کتابیں ہیں صحیحین کے علاوہ, مالک امام مالک کی موطا ہے, امام احمد کی مسند احمد ہے, تو موضوع درجے کی روایتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. جی ایک آدھ روایتوں کے بارے میں کچھ کلام کیا گیا اس طرح کا کہ وہ موضوع ہے لیکن اس میں تھوڑا رہتا ہے کہ دفاع کیا جائے, اور جو ہے بہت ضعیف تو ہیں لیکن موضوع کے درجے کی روایتیں نہیں ہوتی. اگر ہیں تو ایک آدھ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہی بتانے کے لیے کہ یہ کیا ہے موضوع ہے انہوں نے وہاں پر بیان کر دیا, یا اس کے موضوع ہونے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ موضوع ہے یا نہیں ہے, بیان کر دیا اس کو. ہاں ضعیف حدیثوں کا مسئلہ ہے کہ ان کتابوں میں ضعیف حدیثیں ہیں, جو احکام کے اندر احادیث آتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے, اس کے خلاف بھی کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو حدیث ہوتی ہے بالکل صحیح ہوتی ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں, ساتھ میں یہ حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اس کا بھی علم ہے اور اس کے جو اپوزٹ میں ہے اس کا بھی علم ہے. جی ہاں اس کے بعد کیا ہوا, اب ان کو تو معلوم تھا اس زمانے میں اور لکھنے والے کو بھی معلوم تھا پڑھنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ ایسا ہے, بعد میں لوگوں کو پریشانی, اسی لیے وہ بات میں نے واضح کی کہ بعد والے لوگوں کے لیے پھر اب اگر سنن ابی داؤد کی آپ حدیث بیان کریں تو بیان کر کے خاموشی اختیار نہیں کر سکتے کہ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا, بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف, کیونکہ اب سامنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, پہلے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا سند کے ساتھ بیان کرتے, اب نہیں معلوم ہوگا تو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اسی لیے بعد کے لوگوں نے صحیح سنن ابی داؤد کی جو صحیح حدیثیں تھیں اس کو الگ کیا, جو ضعیف حدیثیں تھیں اس کو الگ کیا, بعد کے لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, ہمارے دور کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ سنن ابی داؤد کی صحیح سنن ابی داؤد ہے ضعیف سنن ابی داؤد, ترمذی کی صحیح سنن ترمذی ہے ضعیف سنن ترمذی, ابن ماجہ کی صحیح سنن ابن ماجہ ہے ضعیف سنن ابن ماجہ ہے, اسی طریقے سے امام نسائی کی سنن نسائی کی صحیح سنن نسائی ہے اور ضعیف سنن نسائی, الگ الگ کر کے پیش کر دیا. کیوں پیش کر دیا, کیونکہ اب اس دور میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, اگر ایسا نہ کرتے تو عام لوگوں کو چھوڑ دیجئے, جو لوگ عالم ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی اس کو نہیں جانتے, ان کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے سند دیکھ کر کے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح. تو یہ کام کیا گیا باقاعدہ, جو ہے ہر دور میں محدثین نے اس زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے کام کیا. تو آج کے دور کے لحاظ سے یا بھی جو قریب کا دور ہے اس کے لحاظ سے کام کیا, باقاعدہ اس کو پیش کیا. یعنی میں اسی دور کی بات نہیں کرتا ہوں, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, امام زہمی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں نے ان حدیثوں پر باقاعدہ جو حکم لگایا کہ یہ صحیح ہیں اور یہ صحیح. تخریج کی کتابیں کہی جاتی ہیں عربی زبان میں, وہ حدیثوں کی تخریج کی کتابیں, اس میں جو بھی تخریج کی کتاب لکھنے والے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر حدیث کی جتنی بھی سندیں ہوتی ہیں سب کو جمع کر کے اس کے اوپر حکم لگایا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا اور تخریج کی بہت سی کتابیں ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کام اصل یہیں سے شروع ہوا تھا, پہلے انہوں نے تخریج کی کتاب لکھی, اور فقہ حنبلی کی ایک مشہور کتاب ہے منار السبیل, تو اس میں جو حدیثیں آئی تھیں اس کی تخریج کی, اس کا حکم کیا ہے, صحیح ہے ضعیف ہے, اس کی تخریج کی, وہی اسی کا نام ارباء الغلیل ہے. ان کی کتاب ارباء الغلیل سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے حدیثوں کی تخریج کرنی شروع کی کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے. دیکھیے یہ جو ہے ایک غلط فہمی ہے, لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ سنن اربعہ کے تعلق سے, یعنی جو چار کتابیں ہیں صحیحین کے علاوہ جو چار کتابیں ہیں, یہ یعنی سنن ابی داؤد, سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, یہ چار جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں, خاص طریقے سے ہندوستان پاکستان, یہ جو پورا ہندوستان کہلاتا ہے پہلے والا ہندوستان, آزادی کے پہلے والا ہندوستان, اس ہندوستان کے جو بھی علماء تھے اس زمانے میں وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ان ساری کتابوں کی حدیثیں صحیح ہیں سب کو, اور نام دیتے تھے ان کو صحاح ستہ. نام کیا دیتے تھے؟ صحاح ستہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ کہ حدیث کی چھ صحیح کتابیں. حالانکہ محدثین کے یہاں جو لفظ تھا وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تھا, صحیح کا لفظ اس کو صحیحین کہتے ہیں, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ ترمذی, ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کے لیے لفظ صحیح کا لفظ نہیں تھا, لیکن کیا کہا؟ صحیح ستہ. اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ان کتابوں کی بھی جو حدیثیں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ سنن ابن ماجہ میں تو ضعیف حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ ضعیف حدیثیں ان چاروں کتابوں میں کس میں ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں, ترمذی میں ہیں, اس کے بعد پھر سنن نسائی میں, اور اس کے بعد سنن ابی داؤد میں. یہ ترتیب ہے ضعیف ہونے کے لحاظ سے. عام طریقے سے یہ ہندوستان میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں انہی کتابوں میں صحاح ستہ کا لفظ ملتا ہے, یا اس سے بھی پہلے, لیکن بہرحال وہ لفظ انہیں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں, صحاح ستہ کہتے ہیں, ورنہ صحاح ستہ یہ لفظ محدثین استعمال نہیں کرتے تھے پہلے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم تو ہے, ٹھیک ہے نا, اصل وہی ہیں دونوں, انہیں کے لیے صحیح کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, ان چاروں کو جوڑ کر کے یہ کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان چاروں کتابوں کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. تو صحیح کا لفظ صرف کس کے لیے ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے, ان چاروں کتابوں کے لیے نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے, یہ بھی اہمیت ہے اس کی بھی. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, تو اس کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر صحیح مسلم میں حدیث ہے اور بیان کرنے والا یہ کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ حدیث صحیح ہے. لیکن ان دو کتابوں کے علاوہ کسی بھی کتاب میں ہو حدیث, اس کو کہنے کے ساتھ کہ یہ حدیث موطا میں ہے, سنن ابی داؤد میں ہے, یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہے. اگر عمل کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں تو یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ صحیح ہے, حسن ہے. جیسے ہم نے اصطلاح پڑھی, صحیح اور اگر حسن ہے تو کیا کرنا ہے, وہ عمل کے لائق ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے تو عمل کے لائق نہیں ہے. اس کے لحاظ سے جو اب تک ہم پڑھتے آئے اس میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے. اگر پیش کر دیا کہا کہ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, مسند احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے, اور خاموشی اختیار کر لی, اس کا حکم نہیں بیان کیا, تو آدمی آج کے زمانے کے لحاظ سے خائن مانا جاتا ہے, یعنی خیانت کرنے والا, کرپٹ جو بولتے ہیں نا انگلش میں, اس طرح کا یہ آدمی مانا جائے گا کہ دین میں خیانت کر رہا ہے. جب لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے, آپ پیش کریں گے اور وہ ضعیف ہے تو لوگ اس پر کیا کریں گے, عمل کرنا شروع کر لیں گے, حالانکہ اگر ضعیف ہے موضوع ہے تو عمل نہیں کرنا ہے اس کے اوپر. بس سمجھ میں آ گئی نا آپ کو یہ, تو یہ ہے معاملہ. تو آج کے اس دور میں یہ خاموشی اختیار کر لینا حدیث بیان کر کے, اور صرف یہ کہہ دینا کہ سنن ابی داؤد میں ہے, بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, یہ ذمہ داری یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. کیونکہ جن کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے, اور وہ جا کر کے ریسرچ بھی نہیں کریں گے, تحقیق بھی نہیں کریں گے, وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کی زبان سے یہ بات سنی ہے, وہ یہ سمجھیں گے کہ فلاں جو بیان کرتے ہیں سب کی سب کیا بیان کرتے ہیں, صحیح بیان کرتے ہیں. تو اس میں سارا وبال کس کے اوپر جاتا ہے, بیان کرنے والے کے اوپر جاتا ہے. اس لیے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر دینا چاہیے, تاکہ اگر کبھی ضعیف ہے موضوع ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, میں نے صرف اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے, تو یہ اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آج سیرت کی بہت سی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی ہیں, لیکن لوگ بیان, کیونکہ اس کا اہتمام ہی نہیں کیا کبھی کہ صرف اس میں صحیح باتوں کو ہی پیش کریں, کمزور جو روایتیں ہیں ضعیف روایتیں ہیں اس کو نہ پیش کریں, کبھی اہتمام نہیں کیا. صحابہ کی سیرت کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو بہت سی ضعیف اور جو ہے موضوع روایتوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں, اس کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ آپ ایک شخصیت کو واضح کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخصیت بالکل صحیح طریقے سے سامنے آئے, ضعیف موضوع روایتوں سے صحیح شخصیت سامنے نہیں آتی ہے. جی اس میں صحیح اور ضعیف دونوں ہیں, ایسی بھی ہیں. جی صرف صحیح بخاری ہی ایک ایسی کتاب ہے ان کی جس میں انہوں نے پورا خیال کیا کہ صرف کس کو بیان کریں گے, صحیح. اس میں بھی بعض حدیثیں ایسی آتی ہیں جو ان کی کتاب کا مقصد میں نہیں, جو حدیثیں جمع کی ہیں انہوں نے اس کا, کبھی کبھی بعض لوگ اس طریقے سے بھی خیانت کر جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, لیکن یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اسے کیسے بیان کیا, تو بھی خیانت ہے. یہ اصل انہی حدیثوں کے بارے میں یہ حکم ہے جو حدیثیں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ پورے بیان کرتے ہیں, تو سب کی سب صحیح ہے. ورنہ صحیح بخاری میں بعض ایسی بھی روایتیں ہیں جو ان میں امام بخاری پوری سند نہیں بیان کرتے ہیں, جسے معلق کہا جاتا ہے, ایک الگ قسم ہوتی ہے حدیثوں کے, پوری نہیں بیان کرتے ہیں. معلق پہلے آیا تھا نا آپ کو, کہ سند کے شروع میں سے کچھ راویوں کو حذف کر دیا جاتا ہے, ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے میں نے بیان کیا تھا, ایسی بھی صحیح بخاری میں روایت ہے, لیکن امام بخاری نے اس کو ویسے ہی پیش کیا ہے, اس سے تائید ہوتی ہے اس مسئلے کی جس مسئلے کو انہوں نے پیش کیا ہے, لیکن اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا ہے اسے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ تو صحیح بخاری میں, نہیں صحیح بخاری میں ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے, امام بخاری نے اس کو صحیح ہونے کے لحاظ سے نہیں پیش کیا ہے. وہ کوئی بھی پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ معلق ہے, سند میں راوی حذف ہے, تو کوئی بھی آدمی پہچان لیتا ہے اس کو, بہت واضح ہوتی ہے وہ چیز, تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یا تحقیق کرے گا اس کے بارے میں, جو بھی ہے اس کے تعلق سے کرے گا. تو امام بخاری جو حدیثیں اپنی سند کے ساتھ اپنی شرط کے مطابق پیش کرتے ہیں, انہی حدیثوں کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ سب کی سب صحیح ہیں اس پہ کلام نہیں کیا جائے گا. امام بخاری کی کتاب الادب المفرد ہے, الادب المفرد, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں اس میں سے بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف صحیح حدیثیں بیان کروں گا, چونکہ ان کو صحیح بھی یاد ہیں اور ضعیف بھی یاد ہیں. ان کی ایک دوسری کتاب ہے قراء خلف امام, اسی طریقے سے خلق و افعال العباد, تو بہت سی کتابیں ان کی حدیث کی ہیں. ہر حدیث میں, ہر کتاب میں انہوں نے یہ خیال نہیں کیا ہے کہ صرف صحیح حدیثیں جمع کریں گے, یہ کام صرف اسی میں کیا ہے, صحیح بخاری جسے ہم کہتے ہیں. اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اس جیسی صحیح کتاب دنیا میں کوئی اور نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ بات موضوع حدیثوں کے تعلق سے ہے. ضعیف اور موضوع حدیث کے تعلق سے ایک اور بات ہے کہ ضعیف اور موضوع حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں, اس سے دلیل لے سکتے ہیں یا نہیں. بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہے تو کیا ہوا, ترغیب اور ترہیب. کیا کہتے ہیں؟ ترغیب اور ترہیب. ترغیب کا مطلب نیکی پر ابھارنے کے لیے, ترہیب کا مطلب برائیوں سے دور کرنے کے لیے. لوگوں کے سامنے اگر اس طرح کی روایتیں پیش کی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے میں, اور اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا ضعیف اور موضوع روایتوں کے تعلق سے. ٹھیک ہے, جی اس میں زیادہ ضعیف روایتیں کس میں ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں, اور اس کے بعد جو ہے جامع الترمذی میں, اس کے بعد سنن نسائی میں, اس کے بعد سنن ابو داؤد میں. اگر آپ الٹا کرنا چاہیں گے تو سب سے کم ضعیف حدیث ہیں سنن ابی داؤد میں ہیں, اس کے بعد سنن نسائی میں ہیں, اس کے بعد سنن ترمذی میں ہیں, اس کے بعد یعنی اس سے زیادہ, یہ کہ جو سنن ابی داؤد سے زیادہ سنن نسائی میں ہے, سنن نسائی سے زیادہ سنن ترمذی میں ہے, سنن ترمذی سے بھی زیادہ کس میں ہے؟ سنن ابن ماجہ میں. جی ہاں, تفسیر میں بھی ابن کثیر, تفسیر میں کس آیت کی تفسیر کرنے میں ہی بیان کرتے ہیں. ہاں اس میں ہے, اس میں ہے ضعیف روایت. ہاں وہ نہیں معلوم ہوتا, نہیں معلوم ہوتا, اسی لیے جی ایک تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر جو ہے اس میں تو سب ہیں, پوری روایتیں ہیں, ایک مختصر ہے, ایک مختصر تفسیر ابن کثیر ہے, سمجھ رہے نا؟ مختصر یعنی اس کی سمری جیسے بولتے ہیں, جو اس کو مختصر کر کے پیش کیا ہے اس میں سے نکالا ہے, لیکن جو اصل تفسیر ابن کثیر ہے اس میں ہے, اس کا بھی ترجمہ ہے یار وہ انگلش میں, اس میں ہے. ہاں اس کو بھی خیال کر کے ہی پڑھنا چاہیے, کہیں کہیں ایسے بھی ہیں روایتیں, بلکہ بالکل بعض تو بالکل موضوع درجے کی روایتیں, لیکن امام ابن کثیر نے اسے بیان کیا ہے, تو اس کا بھی خیال. کبھی بھی یاد رکھیے یہ بات کہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ 100 marks دے دیں کہ اس میں جو بھی پڑھیں گے بالکل بالکل صحیح پڑھیں گے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی کتاب کے لیے رکھا ہے, اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں 2 kitab صحیح بخاری اور صحیح مسلم, بس بقیہ اور کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں ہے. جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو خیال کر کے ہی پڑھنا ہے, اس لیے جیسے ہی آپ کو ڈاؤٹ آئے ویسے ہی آپ کو اس کے بارے میں پوچھنا پڑے گا کہ یہ چیز ہم نے اس میں پڑھی ہے صحیح ہے نہیں ہے. ایسی سیرت کی کتابوں میں بھی ہے, یہاں تک کہ الرحیق المختوم جو سیرت کا پہلا انعام حاصل کر چکے اس میں بھی ویسی روایتیں موجود ہیں. یہ ذہن میں رہے کبھی بھی پڑھنے کے ٹائم میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی پڑھا جاتا ہے, اسی لیے کبھی وہ استاد کے پاس پڑھ لینا پڑتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کی بعض روایتیں جو ضعیف ہیں وہ کہاں کہاں ہیں, اس کا علم ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کتاب میں صرف دو کتابیں نکال لیں اور بھی دوسری کتابیں تفسیر کے بارے میں یہ ہے بالکل یقینی بات کہ تفسیر میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس پر آپ مکمل اعتبار کر سکیں. اس میں سب سے کم ضعیف والی جو کتاب ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اویلیبل ہے اس میں سب سے بہتر ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو 100 مارک ڈھونڈے رہے, نہیں, اس میں بھی یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تفسیر میں تو پورے میں یہی بات ہے, ہر تفسیر کی کتاب میں کچھ نہ کچھ آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. ہو گئی بات.